آف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة سمندري گنبد پیج نمبر ایک پر ہے. کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا. پوچھا، کس سبب سے؟ بولا، میں ایک محدث صاحب کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، انہوں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ کریم نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت و سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی بھی تھی. اب کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو کھا پی نہیں سکتے جب تک. اب یہ کہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر سکتے، کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے. ثواب کے لیے کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اب کھانے پینے سونے کی اجازت ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1442 ہجری کے جمادی الاخری کی آج ہمارے یہاں 11ویں شب ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گی، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام مفتی محمد اسلم خان سعیدی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی ایک عالمی تنظیم ہے جو کہ رات دن دین اور متین کی خدمت کر رہی ہے. الحمدللہ اسی طرح پھر اسی کی ایک کڑی مدنی چینل بھی ہے، تو مدنی چینل سے اتنی لوگوں کو فائدہ پہنچا کہ پوری دنیا کے لوگ مدنی چینل کو دیکھتے ہیں، اس میں مدنی مذاکرہ آتا ہے، مدنی مذاکرے کو دیکھتے ہیں، پھر اس مدنی مذاکرے میں حضرت صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، تو وہ الحمدللہ امت کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں.
میں مفتی محمد وسیم صادق بندگی. حضرت امیر اہل سنت کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اس وقت جو ہے سنت رسول کے مطابق اور بالکل اصل دینی جو حقائق ہیں اس کی جو شکل و صورت ہے اس کو پیش کرنے کا جو طریقہ کار ہم نے دیکھا امیر اہل سنت کا، اور جو آپ کا تقویٰ ہم نے دیکھا، اس کی دنیا میں ہمیں مثال نہیں ملتی ہے. اتنا سب کچھ ایڈوانس ہو جانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت حقیقتا ہمیں نظر آتی ہے وہ امیر اہل سنت کی زندگی میں نظر آتی ہے.
سید محمد علی شارج کر رہا ہوں، ماشاءاللہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ بلا شبہ بحر شیخ طریقت بھی ہیں، اور آپ کے جو مدنی مذاکرے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی وہ جو مدنی مذاکرے امیر اہل سنت کے سنتے ہیں اور اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، تو یقین جانیے وہ گھر بیٹھ کر یوں کہہ لیں کہ وہ فرائض علوم سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے مدنی مذاکرے امیر اہل سنت کے، یہ ہر مسلمان کو سننے چاہیے.
ماشاءاللہ یہ ہماری جامعہ نور القرآن نارتھ کراچی ہماری جس کے تاثرات بھی ہیں، اور آج ماشاءاللہ ان کے دارالعلوم سے طلبہ اکرام کی فیضان مدینہ آمد کا بھی سلسلہ ہوا ہے.
سبحان اللہ، مرحبا، سب کو خوش آمدید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبد الستار التاریخ فرام اکرو شریف. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ارشاد فرمائیں کہ ایسا سنا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ دعا مانگنے والوں کو پختہ یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ایسا یقین بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے.
تکلف کرے آدمی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر رکھے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو آخر میری دعا قبول نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا، تو وہ ضرور دعا قبول کرتا ہے. لیکن اب اس میں تھوڑا علم بھی ہونا چاہیے، یقین تو یقین ہونا ہی چاہیے قبول ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اگر ظاہری طور پر جو کچھ مانگا وہ نہیں ملا تو اب بد اعتقاد ہو جائے کہ بولتے ہیں اللہ تو دعا قبول کرتا اور میں نے میرا یقین بھی میں نے بنایا کہ اللہ قبول کرتا، لیکن میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، میں نے جو چاہا وہ تو نہیں ملا، مجھے نوکری نہیں ملی، یا مجھے فلاں میرا بچہ بیمار ہے تو وہ درست نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اصل دعا کی قبولیت صرف یہی نہیں کہ ہم نے جو مانگا وہ ہم کو مل گیا، یعنی ظاہری طور پر، بلکہ دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں. مثلاً یہ کہ ایک تو وہی کہ جو مانگا وہ مل گیا ظاہری طور پر، جس کو ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہوئی، واقعی یہ دعا قبول ہوئی. لیکن اور بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے کوئی آنے والی مصیبت ٹل گئی ہو جس کا ہمیں پتہ نہیں. ہم جس عمارت میں بیٹھے تھے اس میں ہم نے دعا مانگی اور ہم صحیح سلامت وہاں سے نکل گئے، حالانکہ اگر دعا نہ مانگتے تو یہ چھت گرنے والی تھی، ہمیں پتا نہیں تھا، تو یہ بہت بڑی مصیبت ٹل گئی، ورنہ ہم اس کے نیچے دب جاتے یا زخمی ہو جاتے. اس طرح ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، دعا مانگی، گھر پہنچ گئے، ہم نے جو مانگا نہیں ملا، ارے بھائی آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، دعا مانگی قبول ہو گئی، اس کی برکت سے آپ ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہو گئے، آپ بھی محفوظ ہوئے، آپ کی گاڑی بھی محفوظ ہوئی. پھر یہ کہ دعا کی ایک صورت جو بہت اعلیٰ بلکہ سب سے اعلیٰ کہنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن جب بندہ اس کا اجر دیکھے گا نا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، یعنی وہی ظاہری طور پر قبول نہ ہوتی، اور مجھے آج قیامت کے دن اس کا ثواب مل جاتا. تو بہرحال یہ کہ دعا قبولیت کی امید پر ہی کرے، یقین پر کرے، لیکن اس کو اللہ کی عبادت سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر دعا کرنی چاہیے، اور اس میں کوتاہی میں ہمارا ظاہر نقصان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج میرا ایک اسپیشلی میسج ہے ان کے لیے جو انہوں نے بلڈ کے لیے کام اسٹارٹ کرنا اسٹارٹ کیا ہے، بچوں کے لیے بہت ہیلپ کر رہے ہیں، تو میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اور میرا مولانا الیاس صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ تہجد کی نماز کس وقت سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟
تہجد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد نیند ضروری ہے، سونا ضروری ہے، اس کے لیے گھڑی کے ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے. عشاء کی نماز جیسے آج کل 8:15, 8:15 اس طرح کے ٹائمنگ چل رہے ہیں ہمارے یہاں. فیضان مدینہ میں اب 8:15 عشاء کی جماعت ہے. اب سمجھو کہ آپ نے فرض پڑھ لیے عشاء کے 8:00.
جی جی 8:00.
عشاء کی جماعت 8:00 جیسے نماز پڑھی, اب یہ کہ نماز پڑھ کے آپ جلدی جلدی سو گئے, 8:30 مثلا سو گئے, ایک منٹ کے لیے سوئے اور آنکھ کھل گئی, تو آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا. عوام سمجھتے ہیں کہ رات کو دیر سے تہجد کا وقت ہوتا ہے, اور اس کا نام بھی لوگ رکھتے ہیں کہ وہ تہجد کے وقت فلاں واقعہ ہوا تھا, ارے خود تہجد کی عشاء بھی نہیں پڑی تھی. تو یہ نہیں کہلاتا تہجد, بس وہ نماز عشاء کے نماز پڑھ کر سونا چاہے, ایک سیکنڈ کے لیے سوئے. اور صبح صادق سے پہلے یہ تہجد کا وقت ہے سمجھو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلی بچی کو تو میں نہیں پہچانا, حیدرآباد کی غلبن تھی.
جی جی.
دوسرا یہ میرے پوتے تھے دونوں, میں ملک سے باہر آ گیا, پتا چلا وہ ہے چھوٹا سال 1.5 سال کا, وہ دروازے پہ آ گیا بھاگ کے, وہاں سے میرے گھر کی سیڑھی بنتی ہے نا, میں سیڑھی چڑھ رہا تھا, اللہ اللہ کر رہا تھا جنید, اور دوسرے حاجی اسید بڑے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیس بک پیج پر بھی سوالات جو آتے رہتے ہیں, تو ایک بڑا کامن سا سوال ہوتا ہے کہ جو یہ آپس میں لڑکا لڑکی چیٹنگ کرتے ہیں, کیا یہ گناہ ہے فرینڈ شپ ہے؟ اگرچہ اس کے سوالات تو ہو چکے ہیں, لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ معاشرے میں بڑھتی ہی جا رہی ہیں, تو اس معاملے میں ظاہر ہے آپ کے ماشاءاللہ مدنی پھول ملتے ہیں, یہ ہمارا کامن سا سوال ہے جو یوں سمجھنے کے ہر دوسرے تیسرے ہفتے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں, تو آپ کچھ فرمائیں اس پر. آج بھی لگتا ہے کچھ اس قسم کے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس پر آپ سے کچھ سنیں.
اب جیسے کہ مرد جو ہے وہ کوئی عالم ہے مفتی ہے, اور عورت اسے شرعی مسئلہ دریافت کر رہی ہے, اور کوئی نیت فساد نہیں ہے, تو ایک کار ثواب ہے یہ, تو یہ صورتیں ہی بنیں گی. لیکن جنرل جو آپ فرمانا چاہتے ہیں وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو وہ دوستیاں کرتے ہیں آپس میں, بے تکلفیاں کرتے ہیں, اور پھر ملاقات کی پلاننگ ہوتی ہے, اور مطلب بہت کچھ ہوتا ہے اس میں, ملاقات نہ بھی ہو تب بھی گناہ بھری لذت ہے اس میں شاید لیتے ہوں گے, تو یہ گناہگار ہوتے ہیں. پھر بعضوں کا کیا ہو جاتا ہے, الٹے بھی حساب کتاب ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی ہوتی ہی نہیں ہے, وہ لڑکا ہوتا ہے, لڑکا ہوتا ہے کسی اور کو پھنسا لیتا ہے لڑکی بن کر, اور تفریح لیتے ہیں یا پھر کوئی چیٹنگ کی صورتیں بنتی ہیں. تو یہ چیٹنگ جو ہے نا یہ ہوتا ہے, اس میں بہت کچھ انہیں کے مسائل ہوتے ہیں, تو یہ شرفا کا کام نہیں ہے, شریف گھرانوں میں یا شریف لڑکے یا شریف لڑکیاں ہرگز ایسا نہیں کرتے ہوں گے. یہ اوباش قسم کے اور لفنگے اور گندی ذہنیت کے گناہوں بھرے چینلز دیکھنے والے اور سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے گناہوں بھرے کلپ دیکھنے والے, فلمیں ڈرامے دیکھنے والے, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے یہ ذہن خراب ہوتے ہوں گے اور وہ ایسا کرتے ہوں گے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, ورنہ دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی لیکن سنتیں اور وتر ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی تو کیا حکم ہوگا؟
فرض اور سنت کے درمیان تاخیر کرنے سے بچنا اچھا ہے, ثواب یعنی اس کے قول مختلف ہے کہ لیکن یہ کہ بہتر ہے کہ اس سے بچے, مناسب یہی ہے کہ زیادہ کیپ نہ کرے فرض اور سنت کے درمیان. تاہم اگر تاخیر ہو ہی گئی ہے تو پھر بعد میں بھی سنتیں پڑھنی ہوں گی. رات پوری میں عشاء کے فرض پڑھ لیے تھے اور اب تاخیر کر دی تو جب بھی پڑھے تو وہ سنت قضا نہیں ہے, پڑھنی ہوں گی, معافی نہیں ہے. وتر, وتر میں تو تاخیر میں حرج بھی نہیں ہے بلکہ دیر سے رات کو وتر پڑھنا بہتر ہے. اور اگر تہجد پڑھتا ہے رات سوتا ہے اور اگر اٹھنے پر قدرت رکھتا ہے تب تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہے کہ اٹھ کر پہلے تہجد پڑھے پھر وتر پڑھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا اسکوٹر چلاتے ہوئے نعت شریف پڑھ سکتے ہیں؟
کوئی حرج نہیں ہے, ذکر اللہ تو ہر وقت ہونا چاہیے. نعت شریف بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے.
موٹر سائیکل چلانے والے یہ اپنے کان میں ہیڈ فون لگا لیتے ہیں اور ہیڈ فون لگا کر پھر یہ نعت شریف وغیرہ اگر سن کر چلتے ہیں, موٹر سائیکل چلاتے ہیں, تو پھر اس سے یہ ایک اندیشہ ہے کہ اگر ہارن کو پیچھے سے بجا رہا ہوگا نا تو آپ کو ہارن کی آواز نہیں آئے گی اور اسے حادثہ ہو جانے کا اندیشہ رہ سکتا ہے. تو کان اگر کھلے رکھے جائیں تو یہ میری یہ مشورہ تھا کہ یہ اس میں بہتری ہے تاکہ پیچھے سے ہارن کی آواز آ سکے. یہ مشورہ ہے,
یہ ایک صورت ہے, یہ بھی ایک صورت ہے, لیکن سوال یہ تھا نعت پڑھ سکتا ہے کہ نہیں.
بچوں کو بعضوں کا سمجھانے میں جب چھوٹے بچے کوئی کام ایسا کر رہے ہوں تو کوئی غلط کر رہا ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو, ایسا کرنے سے گناہ ملتا ہے, گناہ ملے گا. حالانکہ کام بعضوں کا گناہ کا بھی نہیں ہوتا, تو اسے گناہ کہنا کیسا کرو, گناہ کا کام نہیں ہے. اور صرف بچوں کو روکنا ہو لیکن روکتے ہوئے بڑے بعضوں کا کہتے ہیں گناہ گناہ ہوگا, گناہ ملے گا, ایسا کرنا گناہ ہے, تو یہ انداز اختیار کرنا کیسا ہے؟
اصل یعنی اگر وہ واقعی گناہ کا کام نہیں ہے پھر تو اس کو گناہ کہنا یہ تو ظاہر کہ شریعت پر افترا ہے, شریعت پر تہمت ہے کہ جس کام کو شریعت نے گناہ نہیں کہا اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے. اچھا تو اس سے تو یہ خود توبہ کرے کیسا کیوں کہا, جبکہ پتا ہے کہ گناہ نہیں ہے پھر بھی کہہ رہا گناہ ہے. دوسرا یہ کہ نابالغ ہوتا اس کو گناہ ملتا نہیں ہے, تجھے گناہ ملے گا, تو گناہگار ہوگا, تو یہ بھی غلط ہے. ہاں یہ کہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ذہن بنا نکلے کہ ایسا کرنا گناہ ہے, دوسرے کو مارنا گناہ ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے, یہ بولنے مرتے ہیں کہ یہ حکمت عملی ہے کہ اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تو گناہگار ہے, لیکن یہ تو ہے نا جھوٹ بولنا گناہ ہے, یہ تو ہے درست ہے. تو اس طرح محتاط گفتگو کرنی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہاں حضور وہ ارشاد یہ فرمائیے کہ پچھلے دنوں یا حیو یا قیومو کے مبارک ورد کے تعلق سے ایک مدنی بہار آپ کے سامنے آئی ہے جو آپ نے مجھے تو بیان کی تھی. میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتائیں تاکہ اس پر ایک عمل کا ہمیں بھی جذبہ نصیب ہو اور مدینہ مدینہ ہو جائے.
میں نے صرف آپ ہی کو بتائی تھی. وہ ہوا یوں کہ رات کو ہماری فلائٹ تھی, تو رات کو بہرحال کہیں ہمارا ایئرپورٹ سے نکل کر راستے میں بھی کچھ ہمارا اسٹے ہوا تھا کہیں. اب اس کے بعد ہم اپنے گھر جانے کے لیے نکلے, فاصلہ طویل تھا. اب وہ راستے میں دھند تو کافی دھند ہو گئی, کافی فوگ ہو گئی. اب وہ ٹائم زیادہ تھا نہیں, فجر میں ٹائم بھی کٹ ہوگا نہیں, اس کو بولتے نا. اچھا ٹائم کم اور فوگ نے بالکل. اب وہ ہماری جو گاڑی اس ٹائم میں چل رہا تھا, بولا اب میں تو نہیں چلا سکتا, یہ تو نظر نہیں آتا, فوگ ہی فوگ ہے. اچھا اب کہیں نہ اترنے کے نہ بیٹھنے کے, اب فجر کی نماز کا کریں کیا. مسجد بھی کوئی مسجدیں بھی بند ہو جاتی ہیں یہاں آج کل, وہ کورونا کی وجہ سے مسجدیں جماعت ہوتی ہے وہ جلدی بند کر دی جاتی ہے, تو مسجد بھی کھلی نہیں ملے گی. کہیں متن پیٹرول پمپ پہ روک لیتے ہیں, تو پیٹرول پمپ میں بھی وضو کا وہ انتظام تو نہیں ہوتا, اور میں تو نماز کھڑے کھڑے پڑھ بھی نہیں سکتا, وضو بھی کھڑے کھڑے نہیں کر سکتا, بیسن پر پاؤں دھو کیسے. خیر تو ٹائم کا مسئلہ, اور گاڑی بولے اب میں چلاؤں کیسے. تو پھر میں نے بول مجھے ایک اپنا واقعہ پرانا یاد آنے لگا تھا, تو میں نے کہا یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں, تو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم بلند آواز سے میں نے پڑھنا شروع کیا. دوسرے بھی اسلامی بھائی جو میرے ساتھ تھے ان کو ہم نے ترغیب دی. ہم یا حیو یا قیوم جیسے ہم نے شروع کیا, ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ دھند جو تھی نا اس میں ایک دم یعنی کہ وہ کمی آ گئی, راستہ کلیئر نظر آنے لگا, اور اللہ کی رحمت سے ہماری گاڑی جو تھی وہ چل پڑی. اچھا ابھی گھر کافی دور تھا, یہ اور کرم ہو گیا کہ راستہ بھی سمٹ گیا اور ہم نے کیا گھر پہنچ گئے. اچھا گھر کا راستہ بھی, راستے میں ہمارا گھر جو ہے نا میرے کو تشویش دی کہ راستہ بھی اپنا کچا ہے. وہ ایک جگہ پہنچ کر پھر ہم کو کچے میں گاڑی اتارنی پڑتی ہے, کچھ دیر کچے میں چل, کچے میں تو گاڑی بھاگ نہیں سکتی, تو یہ پکے میں بھی ہم چل گئے, کچے میں بھی چل گئے. اور الحمدللہ جب میں نے فجر کے فرضوں کا سلام پھیرا نا, تو تقریباً ایک منٹ ابھی باقی تھا. یعنی حیرت انگیز طور پر الحمدللہ یوں مطلب تکلیف بنی یا قیوموں کی برکت سے. تو ایک پرانا واقعہ مجھے یوں یاد آیا, ایک بار ہم اسی طرح سندھ کے دورے میں تھے, کہیں بیان وغیرہ ہوا ہوگا میرا, تو پھر واپسی میں حیدرآباد آ کر کسی کے گھر سحری کا ٹائم دیا تھا کہ وہاں آپ کیا سحری ہوگی. اچھا اب ہو گئے لیٹ مدنی مشورے, اور پہلے ہوتے پہلے اجلاس بول رہے دعوت اسلامی کے شاید شروعات کے وہ سال تھے. اب پہنچے کیسے, انہوں نے پکایا ہوگا کھانا اور یار یہ بےچارے پریشان ہوں گے. تو اس وقت بھی میں نے مطلب وہ مجھے سنا ہوا تھا, میں نے یا قیوم پڑھنے سے راستہ جلدی طے ہوتا ہے, تو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ہم نے پڑھنا شروع کیا. یہاں تک کہ الحمدللہ مناسب وقت پہ گھر پہنچ گئے ان کے, اور بالکل وقت کے اندر اندر سحری کی بھی سعادت مل گئی الحمدللہ. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ بہت پیارا ورد ہے. تو میں نے یہ ابھی جمعرات کا یہ واقعہ, بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کا واقعہ ہے, دو تین دن پہلے کا. تو حاجی عمران کو بتایا میں نے یہ واقعہ کیا اور ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے الحمدللہ. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا آج کہ یہ بھی اس وقت پنجاب کے سفر میں ہے نا.
ہم وہ دکھا دیں
اسلام آباد
مدینہ, ہم وہ دکھا دیں
دکھا دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ پچھلے دنوں میں نے آپ کی وہ یا حیو یا قیوم والی بدری بہار سنی تو ہم یہاں ایک سڑک پر رش میں پھنس گئے. ہمیں آگے نماز کے لیے بھی پہنچنا تھا, تو بڑی آزمائش سی لگی کہ یہ کیسے ہوگا, کیسے نکلیں گے. تو ہم نے مل کر یا حیو یا قیوم کا جیسے ورد شروع کیا تو الحمدللہ اس راستہ کھلتا کھلتا گیا. یہ تھوڑی طویل یوں سمجھے کہ ویڈیو تھی, اس کو ہم نے مختصر کیا تاکہ کم وقت میں اللہ تعالیٰ کے اس مبارک ذکر کی ایک مدنی بہار کا ایک اور پریکٹیکل ہم ناظرین کو دکھا سکیں. تو یہ اس پر ہم نے یہ بنائی الحمدللہ دکھائی ہے.
ماشاء اللہ الحمد للہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم بہت باب برکت ورد ہے. اور کوئی بھی مصیبت ہے پریشانی ہے یا حیو یا قیوم بکثرت پڑھنے سے انشاءاللہ مشکل آسان ہوگی, انشاءاللہ آفت دور ہوگی, بیماری ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی شفا ملے گی. بہت پیارا ورد ہے یہ, اللہ پاک کے نام میں تو برکت ہی برکت ہے, مائنس تو ہے ہی نہیں, اس میں پلس ہی پلس ہے, ثواب ہی ثواب ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دنیا کی کل آبادی تقریباً 7.5 عرب ہے اور اس کا 41% یعنی 41% وہ 24 سال یا اس سے کم عمر کے افراد پر مشتمل ہے. پاکستان میں یہ تناسب تقریباً 64% ہے. دنیا میں نوجوانوں کی آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان کا نمبر 5واں ہے. جوانی یہ زندگی کا اہم ترین پیریڈ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر بڑی عمر کے افراد کو کوئی مصروفیت نہ بھی دی جائے کام چل جائے گا, لیکن اگر جوان کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹی مثبت کام نہ دیا جائے تو پھر پورے معاشرے میں بدامنی پھیل سکتی ہے. ساری بات ہے طاقت ہے, انرجی ہے, کچھ نیا کرنے کا جذبہ ہے, کہیں نہ کہیں تو اس نے لگنا ہے. تو اگر نوکری نہیں ہوگی, تعلیم اور ہنر نہیں ہوگا تو پھر شارٹ کٹ ڈھونڈا جاتا ہے اور اکثر پھر ون ویلنگ اور دہشت گردی, ڈکیتی, چوری, نشہ اس طرف نوجوان چل پڑتے ہیں. یہاں پر میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی جو ایک عالمی تحریک ہے, وی ہیونگ گلوبل آپریشنز, تو کیا دعوت اسلامی ان نوجوانوں کو کیا پروجیکٹس اور کیا پروگرامز دے رہی ہے؟ اور نمبر ٹو, جو باصلاحیت نوجوان ہوتے ہیں جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, صلاحیت ہوتی ہے, سبھی ان کے پیچھے ہوتے ہیں, آپ ایسے نوجوانوں کو بالخصوص کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
الحمدللہ دعوت اسلامی تو نوجوانوں میں کام کر ہی رہی ہے اللہ کی رحمت سے, اور صرف نوجوانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے, بچوں میں, بڑوں میں, بزرگوں میں, سب میں کام کر رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ غالب اکثریت تو نوجوانوں کی ہے, اور جب دعوت اسلامی یہ کام شروع ہوا تو اس میں بھی جوان تھا, تو وہ الجنس و یمیل و الی جنس ہی, جنس اپنے جنس کی طرف میلان کرتی ہے. تو یوں نوجوان الحمدللہ کافی ملتے گئے, اور آج کئی نوجوان ادھیڑ عمر کے ہو گئے, بعض بزرگ ہو گئے, بےچارے بوڑھے بھی ہو گئے. میں خود بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اس وقت میری داڑھی کالی تھی جب میں نکلا تھا, تو الحمدللہ. تو اب یہ کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے, اصلاح کے لیے تو دعوت اسلامی کے یہ اجتماعات بھی ہیں, مدنی قافلوں کے سفر, نیک اعمال کا رسالہ, اس کے مطابق عمل کرے, پھر جامعات المدینہ, مدارس المدینہ, مدارس المدینہ بالغان یہ بھی ہیں, پھر طرح طرح کے ہمارے کورس ہیں, 63 دن کے بھی کورس ہوتے ہیں, اور مدنی تربیتی کورس, تو اس کے علاوہ فیضان نماز کورس, کئی طرح کے کورس بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح الحمدللہ نوجوانوں میں تو بڑا کام ہو رہا ہے. البتہ یہ کہ بعض نوجوان کچھ زیادہ باصلاحیت ہوتے جن میں وہ لیڈرشپ کی صلاحیت ہوتی ہے, اب ان کو اگر بس اللہ کرے کہ اس طرح کے ٹائم جب قریب آتے ہیں نا تو دین کا بڑا کام بھی بڑھتا ہے. لیکن بعض اوقات کیا, بلکہ اکثر یہ اپنی ٹیمیں ان کی ہوتی ہیں, وہ گناہ بھری ٹیمیں ہوتی ہیں یا ویسے دنیا داری ٹیمیں ہوتی ہیں جن کے لیڈر ہوتے ہیں. بعض میں نے دیکھے ہیں بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ یار یہ اپنے ساتھ ہونا تو کم از کم رکن شورا ہو. اتنے ذہین, یہ باتوں میں اتنا ٹھہرا اور پختگی اور کمال کی مطلب ہے کہ ذہانت, لیکن پھنسے بےچارے ایسے ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں کہ نکل نہیں پاتے. تو ایسوں کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ذریعے دین کی خدمت ہو اور اپنی صلاحیتوں کو وہ دین کے حساب سے چلائیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوٹ جائیے, دیکھو کوئی یہ نہیں, یہ بالکل نادانی ہے. مذہبی لوگ بھوکے تھوڑی مرتے ہیں, یہ پتھر تھوڑی کھاتے ہیں, یہ بھی آپ کی طرح چاول روٹی بریانی سبھی کھا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی یہ بھوکے نہیں مر رہے ہوتے نہ, یہ مطلب سڑک پہ ہوتے ہیں, فٹ پاتھ پر. کوئی عالم دین سوتا میں نے تو نہیں دیکھا, زیر عالم کئی فٹ پاتھوں میں بےچارے سو رہے ہوتے ہیں, جھگیوں میں پڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر. تو علماء تو ماشاء اللہ ایک ایک معزز زندگی گزار رہے ہوتے ہیں عزت کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ جو دینی لائن ہے یہ بہت عمدہ ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی مفید ہے. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ آئے دن خودکشیاں تو ہمارے یہاں بڑھ رہی ہیں نا, اور میں نے بار آ کہا ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہیں سنیں کسی عالم دین نے خودکشی کی. آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا کہ فلاں عالم دین نے خودکشی کر لی. یہ پڑھے لکھے لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ملیں گے, سرمایہ دار لوگ ملیں گے خودکشی کرنے میں. تو اس کا مطلب عالم دین جو ہے یا دینی حوالے سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی اب وہ خودکشی میں نہیں ملیں گے. دعوت اسلامی کے مبلغین کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا, ہمارے ہزاروں لاکھوں مبلغین ہیں کہ بھائی فلاں مبلغ نے خودکشی کر لی, ایسا سنا نہیں ہوگا آپ نے. اس کا مطلب یہ ہو کہ دین کا جو کام کرتے ہیں ان کی دنیا خود ہی بہتر ہو جاتی ہے اور یہ پرسکون ہوتے ہیں, ایسا ہائی ٹینشن ان میں نہیں ہوتا کہ یہ جہنم میں چھلانگ لگا دے. ان کا رخ جنت کی طرف ہوتا ہے اور ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وایا مدینہ جنت ہی میں جانا ہے, اور وہ بھی آقا کے پیچھے پیچھے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی آپ نے جو ابھی وضاحت فرمائی ہے, اس وضاحت سے کیا یہ تاثر لیا جائے یا یہ بات کی جائے کہ آپ نے کہا دنیا نہیں چھوٹتی, یعنی کہ اس طرف آنے والے کی دنیا تو نہیں چھوٹتی, گناہ چھوٹتا ہے. تو گناہ چھوٹ جانے اور دنیا کے چھوٹ جانے کو آپ فرق وضاحت کر رہے ہیں کہ گناہ کا چھوٹ جانا تو اچھی چیز ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا چھوٹ جائے گی, تو دنیا نہیں چھوٹتی, اچھے ماحول کی طرف اور دن کی طرف چلنے والے سے گناہ چھوٹ جاتا ہے, یہ سمجھا جائے.
سر دنیا وہ بری ہوتی ہے کہ جو آخرت کو خراب کرے, وہ جی. دنیا بری نہیں ہے جو آخرت کو نقصان نہیں پہنچا. دنیا کا ایک رنگ بدل جائے گا, دنیا پر جو سیاہی چڑھی ہوئی ہے کالا رنگ جمع ہوا ہے وہ چھٹ جائے گا اور اس کا رنگ سبز سبز ہو جائے گا, اور سبز رنگ امن کی علامت ہے, وہ دنیا بھر میں امن کی علامت ہے. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, لال بتی جلے گی تو بھائی خطرہ ہے, اسٹاپ. اور جب گرین لائٹ سگنل بتائے گا, ہری بتی جلے گی سبز بتی, تو بھائی لائن کلیئر ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. تو وہ دنیا پر سبز رنگ آ جائے گا اس کے, تو یہ پرسکون زندگی گزارے گا, شریعت کے مطابق گزارے گا, سنت کے مطابق گزارے گا, ماں باپ کے بال بچوں کے حقوق شریعت کے مطابق جب گزارے گا تو اس کی آخرت بہتر ہوگی. صلو علی الحبیب.
میرا نام سعد احمد ہے, درس نظامی کے طالب علم ہوں, درجہ سادسہ میں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم رات کے مختصر کلاسز میں درس نظامی کرتے ہیں اور شوق مطالعہ بھی ہے, تو حضور والا اسی سلسلے میں ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی ارشاد فرما دیں کہ وہ کون سی کتب ہیں جن کا سیکھنا ہر طالب علم کے لیے بے حد مفید اور ضروری ہو.
سر ذوق بنانا پڑے گا, ہمارے یہاں زیادہ تر ان کا ذوق کم ہوتا ہے فقہی مسائل کا, اور فقہی مسائل جو نا یہ بہت ضروری ہے, فرض علوم جس کو کہتے ہیں ہم, تو اس میں مین فقہی مسائل ہے کہ جب تک یعنی کہ نماز جس پر فرض ہے تو اس پر یہ بھی فرض ہے کہ نماز کیسے درست ہوتی ہے, کیسے فاسد ہوتی ہے, ٹوٹتی ہے, یہ ضروری احکام اس کو سیکھنے ہوں گے. وضو کے سیکھنے ہوں گے، غسل کے سیکھنے ہوں گے، تجارت کرنا چاہتا ہے تاجر تو تجارت کے سیکھنے ہوں گے، نوکری کرنا ہے تو نوکری کے، نوکر رکھنا ہے نوکر رکھنے کے، سب کے مسائل ہیں، تو یہ سیکھنا فرض ہے، تو اس کے لیے مطالعہ یہ ضروری ہے. میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر سمجھ پڑتی ہے تو بہار شریعت بالاستیعاب، یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے کا ذہن بنائے بندہ، اللہ توفیق دے تو فتح و رضویہ شریف کا بھی مطالعہ کرے. اسی طرح اور بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں ضروری علم حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلے تو عقائد کا علم ہونا چاہیے. اچھا عقائد سے مراد یعنی کہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کے بارے میں معلوم ہو، نہ ضروریات دین، تو یہ معلوم ہوتا نہیں ہے بندے کو، تو یہ ضروری ہے. اس کے لیے پھر آج کل وہ کفریات بہت بکے جاتے ہیں معاشرے میں، تو ان کی معلومات بھی ہونا ضروری ہے. تو اس سلسلے میں الحمدللہ بہار شریعت کا پہلا حصہ بہت مفید ہے، اس میں عقائد کا بہت پیارا بیان ہے. اور ساتھ ہی اگر اللہ توفیق دے تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ تو سب کو گھول کے پی لینی چاہیے، اتنی مفید ہے یہ ایمان کی حفاظت کے لیے. اس طرح انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو علم دین کا بہت خزانہ آتا ہے گا. پہلے 16 سال میں درس نظامی ہوتا تھا، اور ابھی آپ نے بتایا رات میں بھی تھوڑا سا وقت ہم پڑھتے ہیں. اب جو پڑھتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہوں گے کیا پڑھتے ہیں. وہ 16 سال میں پڑھ کر بھی صدر الشریعہ نے بہار شریف کو لکھا ہے کہ یہ پڑھ بھی لیا تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی عالم دین ہی بن گیا، اس طرح کا لکھا ہے کہ ابھی مزید پڑھنا آگے. تو جتنا مطالعہ کریں گے اسٹڈی کریں گے دینی تو انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا. پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے پڑھانا بھی جاری رکھے، تدریس بھی کرے یا تخصص بالفقہ وغیرہ کی ترکیب کرے. تخصص بالفقہ کرنے میں یہ مطلب ذہن نہ بنائے کہ اب میں بس مفتی بن ہی جاؤں گا، یہاں مطلب خرابی پیدا ہوتی ہے کہ پھر بن نہیں پاتا تو پھر ڈسائڈ ہو کے گھر بیٹھ جائے گا، کہ ہر ایک مفتی نہیں بن سکتا، اس کی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہے. تو یہ کہ تخصص فی الفقہ اس لیے کرے کہ میری عبادتیں درست ہو جائیں گی، مجھے بہت سارے مسائل آ جائیں گے، کہ اس میں مسائل اس کے اصول وغیرہ سکھائے جاتے ہیں، ضروریات دین سیکھنے کو ملیں گے. اس میں آپ کو مطالعہ کے لیے آپ کو مخصوص کتب بتائی جائیں گی، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، تو وہ چونکہ آپ کو جواب بھی دینا ہے آگے، تو یہ پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ آپ کے پاس اگرچہ مفتی کا ٹائٹل نہ بھی ملے تب بھی بہت سارا علم کا خزانہ آپ کے سینے میں سما جائے گا، بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. تو رضا الہی کے لیے ثواب کی نیت سے بندہ کرے نا، تو جس میں صلاحیت ہو درس نظامی کر لیے، تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ تخصص فی الفقہ کرنا چاہیے اس کو. صلوا علی الحبیب صلی
اللہ علی محمد. بھیڑیے کی کھال سے بنی ہوئی جیکٹ وغیرہ پہننا کیسا؟
اس میں وہ ہر جانور کے جس کی کھال کو دباغت کر لیا جائے، یعنی اس میں جو رطوبتیں ہوتی ہیں وہ کسی طریقے سے دور کر دی جائیں، جیسے نمک لگا کر یا سورج کی گرمائش کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے، اس کی ساری جو رطوبتیں تری وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، تو سب کی جو کھال ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، سوائے خنزیر کی کھال کے، کہ وہ کسی صورت بھی پاک نہیں ہو سکتی، تو اس کی کھال کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور انسان کی کھال بھی استعمال میں نہیں آ سکتی، کہ انسان کی ایک شرافت و کرامت ہے جس کی وجہ سے اس کی کھال کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کی کھالوں کو جب دباغت کر لیا جائے، یعنی ان کو ان کی جو تری ہوتی ہے اس کو دور کر دیا جائے، تو اس صورت میں وہ پاک ہو جاتی ہیں. البتہ جو کھال ہیں ان پر بیٹھنے کے اثرات ہوتے ہیں، کہ اگر بکری کی کھال پر بیٹھا جائے تو اس سے عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر درندے کی کھال پر بیٹھیں گے تو بھیڑیا بھی چونکہ ایک درندہ ہے تو اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے. تو اگر جیکٹ پہنتے ہیں تو شرعاً پہننا اس کا جائز ہے جبکہ اس کی کھال جو ہے وہ اس سے تری دور کر کے اسے بنایا گیا ہو تو وہ جائز ہوگا. لیکن بہرحال بچنا اس سے بہتر ہے کہ اس سے باطن کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی صفات پیدا ہو سکتی ہیں کہ بندے کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو جائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رزق
احسن علی کامران ہے. میرا تقریباً یہ کام پان کا کام 20 سالوں سے میں یہ کام کر رہا ہوں. میرے والد صاحب بھی یہی کام کرتے تھے, ان کے بعد اب میں کر رہا ہوں یہ کام. ہمارا فیملی بزنس ہے, مطلب بہت عرصے سے ہم لوگوں کا چل رہا ہے. حضرت صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے, جیسے پیاز سے منہ میں بدبو آتی ہے, لہسن ان سے نماز نہیں ہوتی, اب اسی طرح پان میں پتیاں ہوتی ہیں, پتیوں میں خوشبو والی پتیاں بھی ہوتی ہیں, ایسے خوشبو والی پتی والا پان کھا کے ہم نماز کو جاتے ہیں, اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ اس لیے ہماری رہنمائی فرما دیجیے. صاحب میرا دوسرا سوال یہ تھا, ہم لوگ پتی کا پان بیچتے ہیں, لوگ اس کے عادی بن جاتے ہیں, ان کی عادت بن جاتی ہے, وہ ان سے چھوٹتی بھی نہیں ہے, اور اب ہمارا کام تو ہے بیچنا, مطلب اس میں ہم تو قصوروار تو نہیں بن رہے. صاحب میرا آپ سے تیسرا سوال یہ, پان کھانا کسی بزرگ کی ہستی سے ثابت ہے؟ سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی پان کھایا کرتے تھے, اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے. صاحب میرا آپ سے مطلب ایک اور سوال یہ تھا, پان بھی نا فیشن میں آ گیا, لوگ طرح طرح کے پان بناتے ہیں, مطلب اس پہ آگ بھی لگاتے ہیں, اس پہ فائر پان کا نام دے دیا انہوں نے, وہ کیمیکل ہوتا ہے, صحیح ہے وہ, جائز ہے یا ناجائز ہے؟
اللہ آپ کو عافیت نصیب فرمائے. پان جو ہے پتا, اس کے تو فوائد ہیں, البتہ یہ کہ کھا کر انہوں نے پوچھا کہ نماز پڑھنا, تو اب تمباکو جو ہے نا, تمباکو ویسے حرام نہیں ہے, مگر بدبودار تمباکو کا استعمال جو ہے یہ بہتر نہیں ہے. اور مسجد میں اس حال میں جانا کہ تمباکو کی بدبو منہ میں آ رہی ہے, تب تو مسجد میں اس حال میں داخلہ یہ حرام ہے. اس طرح سگریٹ پی, بیڑی پی اور مسجد میں گئے منہ میں جبکہ بدبو آ رہی ہے, تو اب یہ کہ مسجد کا داخلہ حرام ہے, اور ایسے حال میں کہ منہ میں بدبو آ رہی ہو, نماز پڑھنا بھی مطلب منع ہے, منہ صاف کر کے نماز پڑھے. البتہ خوشبودار تمباکو کا استعمال یہ مکروہ نہیں ہے, ممانعت نہیں ہے اس کی. البتہ یہ کہ وضو کا جہاں تک تعلق ہے نا, تو اب وہ خوشبو ہو یا بے خوشبو ہو, چھالیاں یا اس طرح کی چیزیں دانتوں میں پھنستی ہیں, تو وضو کرنے میں یہ کہ سنت یہ ہے کہ دانتوں کے یہ کونے کھانچے جتنے بھی گیپ ہیں نا, سب میں پانی وہ بہ جائے, یہ وضو کے لیے سنت الموقع کلی اس طرح کی جائے. اور غسل میں اس طرح کلی کرنا یہ فرض ہے. اب پان کی یہ کرچے پھنسی ہوئی چھالیوں کی, تو یہ تو پھر غسل نہیں ہوگا. اس حال میں غسل فرض ہوا اور کسی نے غسل کیا, تو اس لیے پورا زور لگانا پڑے گا کہ یہ نکل جائے, چاہے کتنی بار پانی منہ میں ڈال کر ہلاتے رہے ہلاتے رہے ہلاتے رہے تو یہ نکلتی رہے. ٹوتھ پک کا بھی استعمال اس میں کیا جا سکتا ہے نکالنے کے لیے, کوئی بھی اسے تدبیر کی جائے کہ یہ نکل جائے. تو ایسی خدمت شاید کوئی نہیں کرتا ہوگا پان کھانے کے بعد اپنے دانتوں کی, تو اس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ فرض غسل تو نہیں رہ جاتا. ہاں ایسی چیز کے جو کوئی چیز ایسی لگ گئی دانتوں میں کہ اب وہ ناممکن ہے, وہ چھوٹتی ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا کہ وہ اپنے دانتوں کو زخمی کر دے, لیکن بھرپور کوشش اس کو کرنی ہے, زور پورا لگانا ہے کہ یہ چیزیں نکل جائیں. تو پان کھانے میں ایک تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے, دوسرا سائیڈ ایفیکٹ یہ کہ پان منہ میں ہوگا تو ذکر و درود نہیں کر سکے گا, کیسے کرے گا, پڑھے گا کیسے, یہ بھی ایک آزمائش ہے اس میں پان میں. البتہ یہ کہ پان کا یہ کاروبار جو انہوں نے فرمایا اسلامی بھائی نے، تو پان میں اگر کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، کوئی دھوکا نہیں ہے، تو ویسے یہ پان چھالیا اور یہ جو بیچتے ہیں یہ جائز ہے. البتہ کچھے کا پھر بھی مسئلہ ہے. ویسے کچا ہمارے ہاں جو پاکستان میں کچا جو ہے نا، اس کی جو چند سال پرانی میری معلومات ہے اس میں تو کچے کی پیداوار پاکستان میں نہیں تھی، اب ہو گئی ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. تو پاکستان میں کچا جو ہے نا، یہ مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ ڈال کر اس کو تیار کیا جاتا ہے، وہ بطور کچا یہ پان پر لگاتے ہیں، اسی طرح وہ گٹکوں میں ڈالتے ہیں. تو یہ ایک نقلی چیز ہے اور دھوکا، یہاں دھوکا ہے کہ وہ آدمی تو اس کو کچا سمجھتے ہیں نا، جو بھی کھا رہا ہے اس کو، جو بھی پان کھا رہا ہے اس کو کچا ہی سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ کچا نہیں ہے. اب بھی اگر وہی جو میں نے کیا نا، جو میری معلومات ہے کہ پاکستان میں کچا نہیں ہوتا، تو مجھے چند پان والوں نے بھی تصدیق کی تھی، جو بھی اس کے جاننے والے ہوتے ہیں کہ بھائی بات تو صحیح ہے کہ یہاں کچے کی پیداوار نہیں ہے اور اسی طرح بنتا ہے مٹی اور یہ چمڑا رنگنے کے رنگ سے. اب خدا بہتر جانے اب کو اس میں جدت آ گئی اور کچے کی پیداوار شروع ہو گئی ہو، خالص کچا ملنے لگا ہو، یا کسی ملک سے کچا آتا ہو یہاں خالص اور وہ کوئی پان والا استعمال کرتا ہو، تو وہ ایک الگ صورتحال ہے، خدا بہتر جانے. اب بزرگوں سے پان ثابت ہے یا نہیں ہے، میں اس کو مطلب بیان کرنا پسند نہیں کروں گا اس وقت، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بزرگ ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اس کی نقل نہیں ہوگی، سارا سال روزے رکھتے ہوں گے تو نقل نہیں کریں گے، روزانہ ایک ایک قرآن کریم کا ختم کرتے ہوں گے تو نقل نہیں کریں گے کہ چلو بھائی ہم ایک رکو ہی پڑھ لیں قرآن کریم کی، کہ بھائی بزرگوں کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ یہ قرآن کریم سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنے نوافل پڑھتے تھے، تہجد کبھی ان کی چھوٹتی نہیں تھی، ہر وقت باوضو رہتے تھے، ان چیزوں میں نقالی نہیں ہوگی. جہاں پتا چل گیا کہ فلاں بزرگ پان کھاتے ہیں تو بھائی وہ پان وہ ہو فلاں کی سنت ہے، بھائی پان کھانا سنت ہے، تو کس کی؟ تو فلاں کی سنت ہے. آئس کریم کھانا فلاں کی سنت ہے. ارے بھائی آئس کریم کھائی انہوں نے کسی کا دل رکھنے کے لیے، تو کتنے فاقے کیے، کتنے روزے رکھے، اور اس کی نقالی کرو نا. آئس کریم کا کو پکڑ لیتے ہو، یا ٹھنڈی بوتل پیتے دیکھ کے تو اس کو پکڑ لی کہ بھائی فلاں فلاں ٹھنڈی بوتل پی تھی، تو یہ ان کی سنت ہے. تو ہمارا نفس جو ہے نا بڑا مطلب شریر ہے، تو اس لیے میں اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے بزرگوں کا تذکرہ مجھے پسند نہیں ہے کہ لوگ خواہ مخواہ اپنے نفس کو مطلب وہ پھنسانے کے لیے ان بزرگوں کو کیش کروائیں. تو جب ایک پان حلال ہے، حلال ہے اور کسی بزرگ نے کھایا، تو حلال ہی تو کھایا ہے نا، لیکن اس کی نقالی اپنی سمجھ میں آتی نہیں ہے، کیونکہ وہ بزرگ تھے، انہوں نے کھایا تو اس کے ناز بھی اٹھاتے ہوں گے، دانت بھی صاف کرتے ہوں گے، سب کرتے ہوں گے، ہم نے یہ تو سب کچھ کرنا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک بات اس میں انہوں نے یہ کہی تھی کہ جس طرح پیاز اور لہسن کھا کر نماز پڑھنا، انہوں نے کہا تھا کہ نماز نہیں ہوتی، اگر اس حوالے سے کچھ آپ وضاحت فرما دیں.
ہاں نماز نہیں ہوتی یہ تو عوامی مقولہ ہے، بات بات پہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے. اگر کسی نے منہ میں لہسن رکھا یا بدبودار تمباکو بالفرض ہے اور نماز کے تلفظ و صحیح ادا کر رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، جبکہ وہ خیر منہ میں رکھ کر تو پڑھنا یہ تو پھر رسک ہے کہ اگر وہ اترے گا حلق میں تو کتنا اترا، تو پھر اس کے احکام الگ ہوں گے، نماز ٹوٹنے کے احکام اس میں بنیں گے. تاہم یہ کہ منہ میں بدبو ہے تمباکو کی یا لہسن کی یا کچی پیاز کی یا کچے لہسن کی تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح نماز پڑھنا منع ہے منہ میں بدبو ہوتے ہوئے، منہ کو صاف کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں وہ آگ بھی لگاتے ہیں، کیمیکل ہوتا ہے. اب وہ کیمیکل میں نے تو پہلی بار یہ سنا، مفتی صاحب کو پتا ہو تو بتا دیں. اب کیمیکل یہ کہ کیمیکل تو بہت ساری ہم کیمیکل کھا رہے ہوتے ہیں، دوائیں سب کیمیکل ہی تو ہوتی ہیں،
نہیں مجھے پتہ نہیں کس طرح کا یہ پان ہوتا
ہے یا مفید ہے کیا ہے. جی جی
معلومات نہیں ہے اس حوالے سے کس طرح کا یہ پان ہوتا ہے.
پان بھی طرح طرح کے نکلے. آپ جہاں ہوتے ہیں نا وہاں سنا کہ کراچی کی سب سے مہنگے پان کی دکان شاید وہی ہے, مالداروں کا علاقہ ہے نا. تو یار مطلب دنیا تو بوتل ہے جس کی لاتی ہے اس کی بھینس, دنیا جھکتی ہے جھکانے والا چاہیے. مہنگا تو اچھا لگے گا, کیا سستا ہو تو بھلے اچھا ہو وہ رف لگے گا. اللہ بہتر یار میں نے کبھی میری تو پان کی عادت ہی نہیں, مجھے پان نہ پان کی عادت ہے نہ سگریٹ کی عادت ہے. سگریٹ مجھے پینا بھی نہیں آتی. پان بیچ میں نے بہت سالوں پہلے کی بات ہے, کچھ مطلب پان کھانے کی کوئی ترکیب بنی تھی میری, پان منہ میں رکھوں اور درود شریف نہیں پڑھ سکوں. تو پھر میں نے سوچا پان کھاؤں کیا درود پڑھوں, یار دونوں میں سے ایک کام ہو سکتا تھا. تو پھر میں نے درود شریف پر ہاتھ رکھا گیا, پان نہیں کھانا ہے میرے تو پہ آنے شروع ہوئے تھے. پھر الحمدللہ میں نے پان کھانا چھوڑ دیے, برسوں میں نہیں کھائے پان. اور عادت تو میری پڑی بھی نہیں تھی, کوئی کسی نے تحفے میں دے دیا تو کھا لیا. تو اب بھی کیا کبھی برسوں میں کوئی تھوڑا بہت کسی نے ٹکڑا کھلا دیا تو کھا لیا. میری الحمدللہ رغبت بھی نہیں ہے پان کی طرف, میں پان سے چڑتا ہوں مجھے مزہ نہیں آتا یار, یہ منہ کو بلاک کر دیتا ہے اور اللہ رسول کا نام لینا بند ہو جاتا ہے. پھر ایسا پان اپنے کو نہ چلے, جو پان کھاتے ہو بھی غور کر لیں اسے کہ درود شریف پڑھ نہیں سکیں گے, ذکر اللہ کر نہیں سکیں گے زبان سے, دانت لال ہو جاتے ہیں اور ہونٹ لال اور کالے کالے دانت پڑ جاتے ہیں. پھر اس میں پھر منہ کا یہ گٹکے اور یہ آخر کار یعنی کہ ایسے کیس بہت سارے ہوتے رہتے ہیں کہ جن میں وہ کینسر ہو جاتا ہے منہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. پھر اس میں گردے کی پتھری کا بھی امکان رہتا ہوگا, یہ چونا ہوتا ہے نا تو گردے میں جو پتھری ہوتی ہے نا اس کا جو بڑا حصہ اس پتھری کا کیلشیم ہوتا ہے چونا. خالی یہ چونا کھا کر ہی چونا جائے ضروری نہیں ہے, اور بھی ذرائع ہوتے ہیں لیکن مین یہ چونا. تو یہ تو ڈائریکٹ چونا کھائیں گے تو کچھ نہ کچھ چونا ہو سکتا ہے کہ وہ گردے میں پہنچتا ہو اور گردے کی پتھری بناتا ہو. پھر یہ ہونٹ ایک جگہ رکھ کے سو بھی جاتے ہیں بعض لوگ, تو جس جگہ رکھتے ہیں نا اس جگہ کا اندر کا گال کا حصہ جو ہے نا اس پر ٹچ ہوتے 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 اس میں چھالا بنتا ہے, اور چھالا پھر آخر کار جو ہے وہ کینسر کا روپ دھارتا ہے, ادھر سے پھٹ کے نکل آتا ہے. اور بےچارے ایسے ہوتے ہیں منہ بھی دکھاتے ہوئے نہیں بنتی, دکھا نہیں سکتے دوسرے کو گھن آئیے, اور بہت بےچارے تکلیف کے ساتھ زندگی کے دن پورے کر کے آخر موت تو برحق ہے, سبھی کو جانا ہے. تو یہ ہے اچھی چیز دی ہے پان گٹکا, اس سے بچنا ہی عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ڈاکٹر صاحب کا میسج آیا کہ یہ بہت سخت نقصان دہ ہے یہ فائر پان جو ہے صحت کے لیے, اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے اس کو نیٹ پر, تو یہ تو بہت خطرناک انداز میں کھایا جا رہا ہے, تو نقصان کا پہلو بہت غالب ہے اس کے اندر. یعنی پان میں آگ لگی ہوئی ہے اسی حال میں منہ پر ڈالا ہے اس کو اور وہ اندر جا کے بجھی ہے منہ کے.
اب یہ چل پڑی ہے, میں نے تو پہلی بار سنا.
میں نے بھی پہلی بار سنا ہے, بتا رہے ہیں اب تو پاکستان کے اندر بھی ہے, ویسے یہ ہند سے آیا ہے اور اب پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے.
اللہ خیر کرے, اللہ عافیت نصیب کرے, اللہ کریم ہمیں آگ سے بچائے, باغ نصیب کرے جنت کا باغ. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے, کیا مدینے پہ فدا ہو کے وہار آئی ہے. آگ چھوڑو اور باغ کا راستہ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیس بک پیج پر سوال ہے کہ جانوروں کو آپس میں لڑانا کیسا اور ان کا تماشا دیکھنا کیسا.
دونوں گناہ کے کام ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قرآن پاک کو تصاویر والے اخبار کے ساتھ دفن کرنا کیسا.
دارالفتح سنت کا اس پر فتویٰ ہے, قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ بے پردہ عورتوں اور جانداروں کی تصاویر والے اخبارات ایک جگہ دفن کرنا بے ادبی ہے کہ عرفاً اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اور ادب و بے ادبی کا مدار عرف پر ہی ہوتا ہے۔ پھر اس میں مزید ایک خرابی یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے اوپر اخبار آ سکتے ہیں، اور یہ بھی بے ادبی ہے کہ قرآن مجید کے اوپر کوئی اور چیز رکھی جائے۔ لہذا قرآن پاک اور اخبار وغیرہ کو الگ الگ دفن کیا جائے۔ البتہ قرآن پاک کے ساتھ اخبارات وغیرہ ایک ہی قبر میں دفن کرنے کا درست طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک اور اخبارات میں کسی چیز سے اس طرح آڑ بنا دیں کہ ان کے قرآن پاک کے ساتھ مکس ہونے اور قرآن پاک کے اوپر آنے کا احتمال نہ رہے۔
سبحان اللہ، مدینہ مدید. بعض ادارے والے اپنے کاموں کے لیے اپنے ملازمین کو پیٹرول دیتے ہیں، تو کسی نے سوال کیا کہ ادارے کے کاموں کے لیے ملنے والا پیٹرول کیا ذاتی کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں؟
اب جیسا عرف، دیکھیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔
اس میں دو طرح کی صورتیں ہوتی ہیں عام طور پر، پیٹرول بھی دیا جاتا ہے، رقم بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ رقم اور پیٹرول یہ دو مقصد کے لیے، دو پرپس کے لیے دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اس میں جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے آفس کے کاموں کے اندر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ کسی اور کام میں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور بعض اوقات یہ باقاعدہ رقم دے دی جاتی ہے یا پیٹرول کی مقدار بتا دی جاتی ہے کہ آپ اتنا پیٹرول یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں اجازت ہوتی ہے کہ آپ آفس کے کام بھی اس میں کر سکتے ہیں، ذاتی کام بھی اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ کسی اور کام میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا ایک سوال ہے آپ سے، میں گولڈ کا کام کرتا ہوں، ہم ایک آرڈر لیتے ہیں کسٹمر سے 5 لاکھ روپے کا، اور اس میں ہم جمع کرتے ہیں 1 لاکھ روپے، اور کسٹمر کو ٹائم دیتے ہیں 15 دن کے بعد سامان دینے کا۔ اچھا، کسٹمر ہمارے پاس کسی وجہ سے 2 مہینے بعد سامان لینے آتا ہے، تو اس 2 مہینے بعد آنے میں ہمارے بھاؤ میں فرق پڑ جاتا ہے سونے کا، جس سے ہمارے حساب کتاب میں 50,000 روپے کا فرق آ گیا۔ اچھا، جب ہم کسٹمر کو سمجھاتے ہیں تو وہ ان کی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ہماری آپ کی بات یہ لکھی ہوئی ہے، تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔
جو طے ہوا ہے نا وہ اسی پر عمل کرنا ہوگا، اور یہ لیٹ آیا کسٹمر تو اس سے آپ لیٹ فی لے نہیں سکتے، بھلے بھاؤ بڑھ گیا، جائز نہیں ہے۔ جتنا طے ہوا وہ آپ لے سکیں گے۔
ایک طرف سے قبضہ ضروری ہے، کیونکہ سونے کا کام ہے نا، تو رقم کے ذریعے ہوگی، تو پھر اس میں ایک طرف سے قبضہ یہ ضروری ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے دنوں کے بعد یہ آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنے دنوں کے بعد آیا، لیکن انہوں جو بنا کے دینا ہے وہ تو پہلے ہی بنا کے دینا تھا، وہ تو اتنی مدت میں انہوں نے بنانا ہے، وہ تو آیا دیر سے۔ تو اس میں تو ممکن ہے کہ کوئی اور صورت ہو، ورنہ ریٹ کیا بڑھیں گے، 15 دن کے بعد بھی آتا تو وہی چیز انہوں نے دینی تھی اسے۔
ریٹ گھٹ جائے بل فرض تو کیا مائنس کر کے دے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔
کسی کا سوال ہے کہ کیا عورت اندھیرے میں ننگے سر نماز پڑھ سکتی ہے؟
نہیں پڑھ سکتی۔ اصل میں جو سترے عورت ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے، ایسا نہیں ہے کہ بندہ اندھیرے میں ہو اور مرد ہی ہے۔ مثال کے طور پر جو چیز اس کو چھپانا لازم ہے اس کو کھول کے تھوڑی نماز پڑھ سکتا ہے، تو یہ نماز کی شرط ہے، یہ نہیں ہے دوسروں کے سامنے ہونے کی شرط ہو۔ تو اگر وہ پڑھے گی اس ننگے سر تو ظاہر ہے کہ اس کا ستر ظاہر ہوگا، تو اسے پڑھنے کی اجازت تو نہیں ہے۔
ماشاء اللہ، اکیلے میں بھی تو ظاہر ہے کہ مطلب وہ اسی طرح چھپا کر رکھے گا ستر۔ صلو علی
الحبیب دنیا میں بجری اور بلاک کے مکانات ہوتے ہیں، جنت میں مکان کیسے ہوں گے؟ کیا وہاں بھی بجری اور بلاک کے مکان ہوں گے؟ اگر وہاں بجری اور بلاک کے نہیں ہوں گے تو پھر کیسے ہوں گے؟
وہاں تو سونے کے، یاقوت، لال، جواہر، ہیرے، موتی، وہاں کے تو ہماری طرح لینچر تھوڑی، وہاں کوئی آرکیٹیکٹ اور گھوم رہے ہوں گے انجینئر، تو اللہ تعالیٰ کی، وہ تو جنت میں جب جائیں گے تو بھی پتہ چلے گا. حدیثوں میں جس طرح بیان آیا ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت یہ کہ جنت کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں. اعلی حضرت نے اپنے کئی اشعار میں سر کو رکھنا، سر سے چلنا وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ایسا کیوں؟
دیکھیں، سر جھکانا اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقت یہ کہ دل جھکنا چاہیے. سر جھک گیا اور دل نہ جھکا تو پھر کس کام کا سر کا جھکانا؟ تو بارگاہ رسالت میں ادب یہی ہے کہ اس کا دل جو ہے نا وہ عشق رسول سے لبریز ہو، جھکا ہوا ہو، اس میں خوشی ہو، خضوع ہو، رقت ہو، سوز ہو، تڑپ ہو، بے قراری ہو. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، یعنی ہم نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوکھٹ پر اگرچہ سر خم کر دیا، جھکا دیا، لیکن کاش یہ کافی نہ ہو جائے، ہمارا دل جو ہے نا یہ پرسکون نہ ہو جائے. سر بھلے جو بھی کرتا کرے، دل جو ہے نا ہر وقت اس کے رسول میں تڑپتا رہے، بے چین رہے، بے قرار رہے. مولانا حسن زادہ خان بھی تو ایک شعر انہوں نے بھی لکھا نا، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اے آہ میرے دل کی لگی اور نہ بجھتی، کیوں تو نے دھواں سینہ سوزا سے نکالا. یعنی کہ آ نکلی تو یہ دل کو تھوڑا سکون ملا، کاش یہ نہ نکلتی، آ اندر دبی رہتی اور دل جو ہے نا وہ مزید مضطرب رہتا، بے قرار رہتا عشق میں. اب یہ تو عشق کی باتیں اور اس شخص سمجھتے ہم لوگ کیا سمجھیں گے، اپنے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی.
یہ جو دوسرا
جس کو درد کا مزہ نہ دے دوا اٹھائے کیوں. جی فرمائیے.
جی دوسرا جو شعر ہے اس میں یہ جدائی کی بات نہیں ہو رہی یہاں سے، کہ جانا ہے سر کو جا چکے، یعنی ہم مدینے سے سر تو لے آئے ہیں، جسم تو لے آئے ہیں، لیکن دل کو قرار آئے کیوں؟ دل وہیں پہ رہے گا، یعنی مدینہ شریف میں ہی رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ پہ رہے گا. تو یہ جدائی کے وقت جب حضور اعلی حضرت امام علیہ سنت واپس تشریف لا رہے تھے، اس وقت کی کیفیت کا بیان.
یہ بھی ممکن ہے، یا اگر یہ اس وقت کا شعر ہے کہ مدینے سے جا رہے،
پھر کے گلی گلی تباہ،
سنگے درے حضور سے ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید جدائی کے وقت لکھا ہو، پھر تو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بھلے سر جسم سارا چلا جائے مدینہ شریف سے، لیکن دل مدینے کی یاد میں بے قرار رہے، گویا دل یہاں یہی رہے. وہ کسی نے بڑا پیارا شعر کے مکتا کہا ہے،
چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے عزم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے.
سبحان اللہ، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. میں جا رہا ہوں، میرا یہ خالی جسم جا رہا ہے، حقیقت میں یاد ہے مدینہ تو میرے ساتھ، میری روح میں سرایت کی ہوئی ہے. سبحان اللہ.
سنگے درے حضور سے
دعوت اسلامی کا کردار انسانی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ سے بڑا معیاری رہا ہے. بہت زبردست کام کیا اس COVID-19 کے دور میں, جس طریقے سے دعوت اسلامی نے لوگوں کی خیال کیا, لوگوں تک پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں انہوں نے لوگوں کی مدد کی, وہاں انہوں نے تھیلیسمیا کے بچوں کے لیے تقریباً 35,000 سے زائد بلڈ کی بوتلیں بھی فراہم کی ان کے علاج کے لیے, جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیے. اب ایک اور شعبے میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے. ہم سب کو اس جانب ضرور دیکھنا چاہیے. آپ کو اندازہ ہوگا جب ہم ملک سے باہر سفر کرتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں یا وہاں کوئی شادی کا پلان ہوتا ہے تو ہمارا ایک بلڈ ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں دعوت اسلامی نے آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنی خدمات پیش کی ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جانے کے بعد رجسٹر ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ یہ ٹیسٹ کریں. یہ فری آف کاسٹ ٹیسٹ رکھا گیا, مقصد صرف یہی ہے کہ دعوت اسلامی ایک مرتبہ پھر آپ کو دعوت دینے آئیے کہ آئیے اور جو ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اس کے حل کے لیے بھی وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ اپنا آ کے مسئلہ حل کریں. تو زیادہ سے زیادہ لوگ رجسٹر ہوں, اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ رجسٹر ہوں گے تو فائدہ انہی کا ہے.
لاک ڈاؤن جب ہوا دعوت اسلامی نے اپنا کام جاری رکھا. ان مشکل دنوں میں ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے بے تاشا اپنے ورکرز کے ساتھ مل کے لوگوں کی بے تاشا ہیلپ کی, اور اسپیشلی تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس کے لیے انہوں نے 35,000 بوٹل جمع کر کے تھیلیسیمیا کے جو بچوں کو یا جو لوگ ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن اب بھی آپ لوگوں کی ضرورت ہے. دعوت اسلامی کی جو رجسٹریشن ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر وہ آپ ضرور کرائیں, اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم جو شادی جن کے بچوں کی ہونے والی ہے ان کے لیے یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہے. پوری دنیا میں یہ ایک نیسیسٹی ہے, اور تاکہ آئندہ جو نسل ہے بچوں کی اس میں اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کسی کو ہو تو وہ ٹرانسفر بچوں میں نہ ہو. تو آپ کا رائٹ قدم رائٹ ٹائم پہ کین بینیفٹ یو ان اے لانگ وے.
میں سید یاہیا حسینی آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ COVID-19 2020 میں جس طرح دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر ہمارے بھائیوں نے انسانیت کے لیے کام کیا, نہ صرف ان کو راشن پہنچایا, ضروریات زندگی کی دوسری چیزوں میں مدد دی, ساتھ ساتھ انہوں نے تھیلیسیمیا کے علاج کے حوالے سے بھی انتہائی اہم قدم اٹھایا. لوگوں کو اس COVID-19 کے معاملے میں فون کی اشد ضرورت تھی. لوگوں کو فری آف کاسٹ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے فون مہیا کیا گیا, اور اب دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے تھیلیسیمیا کے ان لوگوں کو جو کہ مستقبل میں مشکلات سے محفوظ رہ سکیں, دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ایک پیغام دیا جا رہا ہے, وہ یہ کہ شادی سے پہلے آپ نے اپنا ٹیسٹ کروانا ہے تاکہ آپ اس مرض سے اپنے آنے والے مستقبل کو محفوظ رکھ سکیں. تو بیسٹ آف لک دعوت اسلامی, جنہوں نے 38,000 سے زیادہ لوگوں کو COVID-19 کے دوران خون کی بوتلیں مہیا کی, اور تھیلیسیمیا کے حوالے سے بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں.
یہ پچھلے چند ہفتوں سے یعنی 9 جنوری کو ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ تھیلیسیمیا فری پاکستان کے طور پر ہم کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ بات ہم نے کہی تھی کہ آپ اپنا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ رجسٹریشن کروائیں تاکہ جب آپ کے ہم اپنے بستے سٹالز اور جو کیمپس لگائیں تو ہم آپ کو کال کر سکیں اور آپ آ کر اپنا ٹیسٹ کروا سکیں. آج سے الحمدللہ ہم نے ٹیسٹ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے, اور کراچی میں ٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, آئی تھنک فیضان مدینہ کے آس پاس, شاید حاجی امین فیضان مدینہ کے پاس ٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے.
جی جی, فیضان مدینہ کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس ٹیسٹ کا آغاز ہو چکا ہے.
ٹیسٹ کا آغاز ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ یہ ابھی مختلف مقامات پر ہم ٹیسٹ کا سلسلہ شروع کریں گے. تو جیسے جیسے آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اپنے کیمپس لگائیں گے بلڈ ٹیسٹ کرنے کے تعلق سے، تو انشاءاللہ پھر رابطہ کریں. آپ اپنی رجسٹریشن کا سلسلہ بالکل موقف مت کیجیے گا، اپنے رجسٹریشن کا سلسلہ جاری کریں. داؤد اسلام کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ تھیلیسیمیا والے اس میں کالم اس پہ جا کر ونڈو ہے اس کو بنا ہوا ہے وہاں پر لکھا ہوگا، کلک کر کے فارم تھوڑا سا بھر دیں، انشاءاللہ تعالی اس سے فوائد ہوں گے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. تو تھیلیسیمیا فری پاکستان جو دعوت اسلامی کا یہ ایک جو پروگرام ہے اور ایک جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں آپ کا ہمیں تعاون درکار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تھیلیسیمیا فری پاکستان کے حوالے سے آئیے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں.
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ
اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے الحمدللہ پہلا تھیلیسیمیا ٹیسٹ کیمپ یہاں فیضان مدینہ کے قریب منعقد کیا ہے اور کثیر تعداد میں اسلامی بھائی یہاں آ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اپنے تھیلیسیمیا مائنر کا ٹیسٹ کروانا ہے. یاد رکھیں اگر تھیلیسیمیا مائنر کا ہم ٹیسٹ کروا لیں گے اور تھیلیسیمیا مائنر کا ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر تھیلیسیمیا مائنر ڈائگنوز ہو جاتا ہے اور جو احتیاط بتائی جائے گی اس احتیاط پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بہت امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے ملک کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے خاندان کو تھیلیسیمیا میجر سے پاک کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم تھیلیسیمیا میجر سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہماری نسلیں بہت بہتر انداز میں پروان چڑھے گی انشاءاللہ عزوجل. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ ہمارے پورٹل پر آئیں اور اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں، دعوت اسلامی .net پر یا FGRF کی ویب سائٹ پر آئیں اور وہاں پر آ کر ہمارے آن لائن سسٹم پر آپ اپنا نام رجسٹرڈ کروائیں. ہماری جیسے جیسے کیمپنگ ہوتی جائیں گی آپ کو انشاءاللہ عزوجل اس کی میسج آئیں گے اور آپ کے قریبی کیمپ کے اندر انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی آپ کو یہ سہولت فراہم کرے گی کہ مفت میں آپ کا تھیلیسیمیا مائنر کا ٹیسٹ کروائیں گے انشاءاللہ عزوجل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ دہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے.
حاضرین مدنی چینل کے ناظرین آ گئے ہیں ایک سوال لے کر مدنی مذاکرے میں اور لوگوں سے سوال کے بارے میں پوچھیں گے اور دیکھیں گے لوگوں کی کیا رائے ہیں، کیا کہتے ہیں مدنی مذاکرے میں. اچھا بتائیں ابھی کون سا سال چل رہا ہے؟
ابھی 2021 سے
2021 چل رہا ہے.
2021
بزرگ ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں. انگلش سال کون سا ہے بابا؟
انگلش اسی سال ہے.
اسی سال تو ہے، کون سا ہے نام؟
2021.
کون سا سال گیا، کون سا سال آیا؟
2021
چل رہا ہے. مہینہ کون سا ہے؟
جنوری.
اس کے 12 مہینے ہیں تو نام کون سنا سکتا ہے اس کے؟
جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر.
یہ تو انگلش ہو گیا، اسی ہو گیا. اسلامی سال کون سا ہے یہ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
1438.
پہلا اسلامی مہینہ کون سا ہے؟
محرم.
ماشاءاللہ بھائی آپ بتا دیں آخری کون سا ہے؟
رمضان.
اسلامی مہینے کتنے؟
اسلامی مہینے 5 میں رکھا ہے.
اسلامی مہینے 5 ہیں.
5.
اسلامی سال کون سا ہے؟
1440
سے 44 کے درمیان. آپ بھی
44 چینج
چلنے بابا؟
نہیں
چینج فائدے میں رہیں گے. فائدے میں رہیں گے
چینج کر لو مگر آ رہا ہے 44
دیکھا دیکھی چلنا ہے چینج کر لیں. اچھا میں ایک بات بتا دوں آپ کو، 1444 نہیں ہے. آپ کیا کہہ رہے
ہیں؟ 42.
آپ نے 42 کہا نا، ٹھیک ہے 1442 ہے. اسلامی سال کون سا ہے؟
سوری
جی یہ کون سا سال چل رہا ہے؟ اسلامی سال جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 1442 اور مہینہ ہے جمادی الاولی.
ٹھیک ہو گیا جمادی الاولی.
آپ بتائیے
جمادی الاولی.
جمادی الاولی،
جمادی الاولی
عیسوی تاریخ، عیسوی سال. یہ انگلش جس کو کہتے ہیں یہ بہت سارے لوگوں کو معلومات ہوتی ہے لیکن جو ہے وہ جو اسلامی مہینے ہیں، اسلامی تاریخ ہیں اور اسلامی سال ہے یہ لوگوں کو معلومات نہیں ہے. تو اس بارے میں ہماری رہنما فرمائے کہ یہ بھی ہم کیونکہ اسی سال وغیرہ ہماری روٹین میں ہیں تو لوگوں کو معلومات ہوتی ہے لیکن یہ ہماری روٹین میں نہیں ہے. کیا ان مہینوں کے نام اس طرح نہیں لیے جاتے، لین دین اس طرح نہیں ہے، تو ہم کس طرح ان اسلامی تاریخوں کو، اسلامی سال کو، اسلامی مہینے کو یاد رکھیں؟ ان کی ادائیگی کیا ہے اور کس انداز سے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ ہمیں یاد ہو جائے گا. مدنی مذاکرہ معلوم ہے؟
ہاں ہاں.
کس کا ہے؟
ماشاء اللہ یہ اپنا
اپنا اپنا. کون ہے اپنے؟
اپنا نا.
کون ہے بتائیں؟
یہ الیاس قادری صاحب.
جی ہاں الیاس قادری صاحب.
آئی لو
امیر اہل سنت، امیر اہل سنت ماشاء اللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو زیادہ دے. ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، دین کا پتہ چلتا ہے لوگوں کو زبردست. مجھے نہیں پتا تھا آپ سے پتہ چل رہا ہے. ماشاء اللہ بہت پیارا چینل ہے.
اے صحابی یہ نبی جنتی جنتی.
فیضان مدنی مذاکرہ جاری.
فیضان مدنی مذاکرہ جاری.
جی امیر السنت سے کچھ انہوں نے سوال
کیا. قرآن درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. سب کچھ معلوم ہے لیکن اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہے. یہ تو چلو سال کا ہے، دو سال پہلے کی بات ہے. متقفین بزرگوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ پہ سلسلہ تھا. حاجی عمران بھی ساتھ تھے ہمارے، اسٹوڈیو میں ہم لوگ تھے. تو وہ بقرعید کے دن کتنے ہوتے ہیں یہ سوال ہوا. ایسے بھی تھے بزرگ، کوئی بولا تھا پانچ دن، بولا عید کے سات دن ہوتے ہیں. قربانی کتنے دن ہوتی ہے؟ سات دن ہوتی ہے. مطلب بہت بری حالت ہے. حالانکہ قربانی کے دن تو تین ہوتے ہیں تو بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ روڈوں کے اپنے آپ جانور کٹتے ہیں نا. سات دن کہاں کٹتے ہیں یار جانور؟ بہت بری حالت. ایک بار ایک بزرگ نے ہمارا کوئی سلسلہ تھا، بزرگوں کی بھی ہوتی ہے نا کچھ، بزرگوں کی عید حج. حالانکہ بےچارے حج ہی تھے میرا خیال ہے. بولا اگر کوئی نو زنیجا کو پرندہ ہوا میں اڑ کر نکل جاتا ہو بھی حاجی، میرا حاجی کبوتر ہو جائے گا، حاجی چڑیا ہو جائے گی. معلومات کی بہت زیادہ کمی ہے. دوبارہ یہ کہ اسلامی مہینے یاد ہونے چاہیے. بالغ بچہ اسلامی سال کے حساب سے ہوگا. لڑکا 12 سال اور 15 سال کے درمیان، ورنہ 15 پورے ہوتے ہی بالغ ہو جائے گا. لیکن وہ اسلامی ہجری سن کے حساب سے، ہجری سن نہیں پتا ہوگی تو کیسے پتا چلے گا کہ نماز کب فرض ہوئی. اچھا رمضان شریف یہ اسلامی مہینے کے حساب سے آتا ہے، اسلامی سال کے حساب سے آتا ہے. رمضان خود ایک اسلامی مہینہ ہے. حج اسلامی تاریخ پر ہی ہوتا ہے، نو ذوالحجہ کو، یوم عرفہ پھر پہلے، پھر منا شریف کی حاضریاں اور مزدلفہ، سب اسلامی تاریخوں سے ہی چل رہا ہوتا ہے. بقرعید اسلامی تاریخ، میٹھی عید یہ بھی اسلامی تاریخ سے ہی ہوتی ہے، پہلی شوال اور 12 ربیع الاول شریف، یہ بھی اسلامی سال کے حساب سے ہی ہم جشن ولادت مناتے ہیں. گوسبا کی 11ویں شریف اور ربیع الاخر شریف کی 11ویں تاریخ ہوتی ہے. شب برات 15 شعبان، 27 شب معراج، 27 رجب، یہ سارے جتنے بھی اسلامی تہوار ہیں 1 to 12، یہ سب کے سب اسلامی سال کے حساب سے آتے ہیں. پھر بھی ہم کو یاد نہیں رہتا، کریں کیا؟ سب کو نوٹ گننا آتے. کھانا آتا ہے، پیسے جمع کرنا، کمانا، یہ سب اس میں ماسٹر. لیکن اسلامی سال معلوم نہیں ہوتا. انگلش معلوم ہوتا ہے عام طور پہ، کون سا سن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی ڈیٹ ہے، لیکن اسلامی تاریخ، آج کون سی تاریخ ہے، یہ ناظرین سوچتے رہے لیکن بہت کم کو شاید پتا ہوگا. میں نے حالانکہ شروع میں اسلامی تاریخ میں بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم انگلش تو سب کرتے رہتے ہیں، میں اسلامی تاریخ بیان کروں. میں اپنی سائن میں برسوں سے اسلامی تاریخ لکھتا ہوں. یار انگلش تاریخ سب کو ویسے ہی پتا ہوتی ہے، لیکن اب وہ ساتھ میں انگلش تاریخ میں لکھنی شروع کی ہے، اسلامی کے ساتھ ساتھ فرسٹ اسلامی، کیونکہ اب عوام سمجھتے ہی نہیں اسلامی تاریخ میں کریں کیا. نہ اسلامی مہینہ ہی زبان پہ چڑھتے ہیں. اب جمعہ الاولیٰ کو بھی کسی نے بڑا دلچسپ لفظ بولا، وہ سن کے بیچارے نے پہلی بار دہرایا ہوگا نا، تو کیا بول گئے. ربیع الاول کو ربیع اول بولتے ہیں، یہ تو بارہ سنا ہے میں نے، ربیع الاول بولنا نہیں آتا. تو بہرحال یہ کہ ہماری یہ بہروں میں ہے اسلامی سال سب کو پتا ہونا چاہیے، ہجری سن یہ سب کو اس کی معلومات ہونی چاہیے. ایسا کرو نا آپ اس سال سے شروع کریں. الحمدللہ کیلنڈر مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے 1442 سن ہجری، یہ چل رہا ہے 1442 ہجری سن، تو اس کے وہ ساری تاریخیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، انگلش بھی ہیں، گھبرائیں نہیں آپ، انگلش تاریخیں بھی ہیں، اسلامی تاریخیں بھی ہیں. تو اس میں رمضان، شوال، یہ سارے مہینے، محرم شریف، یہ سب اس میں آئے گا، یہ یاد کر لیں آپ اس کو دیکھ دیکھ کے. پھر دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے 12 مہینے کے فضائل کی، محرم سے لے کر ذوالحجہ تک یہ 12 مہینے سب کے فضائل اس میں لکھے ہوئے، سب کے نام، سب کے نام کے معنی، یہ نام کیوں رکھا گیا، یہ تفصیل، پھر اس کے فضائل. یہ کتاب تو گھر میں رکھنے والی ہے، یہ لے لیں اور اس میں دیکھ دیکھ کر آپ کو مہینوں کا پتہ چلے گا نا آپ کی اسلامی تاریخیں کیا ہے. اس کا نام شاید 12 مہینوں کے فضائل یا کیا، یہ میں نام پورا حاجی امین اگر ارشاد فرما دیں اس کتاب کا، میں بھولا نہیں ہوں، اگر بھولا ہوں تو
انشاءاللہ ارشاد کرتا ہوں
انشاءاللہ. یہ آ گیا اسلامی مہینوں کے فضائل، یہ میرے پاس موجود. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے لے لیں، اس میں 12 مہینے کے فضائل ہیں الحمدللہ. دیکھو پہلا فیضان محرم الحرام، اب یہ فیضان محرم الحرام لکھا ہوا ہے تو یہ شاید سمجھیں گے کہ پہلے مہینے کا نام فیضان محرم الحرام ہے، تو لفظ فیضان مائنس کر دینا. یہ دوسرا فیضان سفر المظفر، لیکن فیضان مائنس کر دینا، سفر المظفر نام ہے دوسرے مہینے کا، سفر. تو اس طرح یہ 12 مہینوں کے بہت پیاری کتاب ہے، پڑھنے جیسی ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ ضرور اس کو حاصل کریں، مکتبۃ المدینہ سے ہدیے پہ ملے گی، کوسٹ پہ. کوسٹ کتنی ہے مجھے پتہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب محمد.
حضرت صاحب ابھی میرے پاس آج سے تقریباً 31 سال پہلے یعنی 1990 کے سالانہ اجتماع کا اسٹیکر ہے. حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع آپ نے کب اور کیسے شروع فرمایا، اور ان اجتماعاتوں کی کچھ یادگار واقعات بھی بتا دیجئے، اور اسی طرح پہلے آپ کا ایک دن کا مجاہدہ ہوا کرتا تھا، اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ وہ کیا ہوتا تھا، کیسے شروع ہوا، اس کا جدول کیا ہوتا تھا.
حاجی مقبول، اللہ اللہ، یہ 81 میں شروع ہوا تھا دعوت اسلامی باقاعدہ جو سلسلہ ہے وہ 81 1401 سن ہجری، اسی سال غالباً تقریباً نے پہلا اجتماع بھی، سالانہ اجتماع بھی ہوا تھا، وہ غالباً 2 روزہ ہوتا، 2 دن کا ہوتا تھا، ہفتے کو میں بھول گیا ہوں، 2 دن کا تھا پہلا اجتماع یا 3 دن کا تھا، یا تو 3 دن کا ہوگا، جمعے کی نماز سے شروع ہوا ہوگا. اور کوئی پرانے اسلامی بھائی ہوں تو ان کو یاد ہوگا تو شاید یاد دلا دیں گے. اس طرح یہ کہ اب بڑھتے بڑھتے الحمدللہ دعوت اسلامی تو اب تو اللہ کی رحمت سے دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گئی. اس وقت کوئی تصور نہیں تھا کہ اس طرح دعوت اسلامی ترقی کرے گی. الحمدللہ تو کام کو کام سکھاتا ہے, بڑھتے گئے چل بڑھتے گئے بڑھتے گئے آگے. تو اللہ کی رحمت سے جب سے دعوت اسلامی بنی ہے میں یہی کہوں گا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی, اس کے آگے کوچ جاری ہے. نہیں 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 جگہوں پر الحمدللہ اس کے کام شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اسلامی مہینوں کے فضائل جو کتاب ابھی امیر علیہ سنت نے دکھائی وہ 210 روپے 210 روپیز میں یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں, جس کے 337 پیجز ہیں, اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مختلف شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. انشاءاللہ عزوجل آنے والے بدھ کو ویڈنس ڈے 27 جنوری 2021 دوپہر 2 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ ایک سنت بھرا اجتماع ہوگا, جس میں میڈیا سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ صحافی حضرات اس میں شرکت کر رہے ہیں. دوپہر 2 بجے انشاءاللہ نگران شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری دامن برکاتہم العالیہ جو ہے وہ سنت و برا بیان فرمائیں گے. 27 جنوری ویڈنس ڈے بدھ بروز بدھ دوپہر 2 بجے انشاءاللہ یہ بیان جو ہے وہ فیضان مدینہ میں ہوگا. یہ مدنی چینل پر انشاءاللہ بدھ والے دن 27 جنوری 2 بجے انشاءاللہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کام مل جائے تو میں ایک تنخواہ مدرسے میں یا مسجد میں دوں گا, اور کام جس کی نیت کرتا ہے ہو جائے تو میں فلاں مزار شریف پہ جاؤں گا, پھر کام ہو جاتا ہے تو وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتے, تو کیا وہ گناہگار ہوں گے؟
یہ وعدہ اس کو نہیں بولتے, لیکن نیت کی ہوتی ہے نیک کام کی کہ میں اپنی تنخواہ دعوت اسلامی کو دے دوں گا. پہلی دلی دل میں نیت کیا, کسی سے وعدہ کیا وہ اس کا پھر الگ صورت ہوگی. ایک نیت کی دل میں دے دوں گا, اب یہ نیت بدل گئی اس کی تو یہ اچھا نہیں کیا اس نے, کرنا بہتر یہی تھا کہ دے دیتا. لیکن اس کو گناہگار تو کہنا سمجھ میں نہیں آ رہا, اس طرح گناہگار ہوگا کرنے سے, اس طرح مزار شریف پر جاؤں گا پھر وہ نہیں گیا. گناہگار نیت کی تھی, لیکن ایسی نیتوں کو بھی پورا کرنا چاہیے, انشاءاللہ اس سے برکت ملے گی, ورنہ بے برکتی کا اندیشہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ جامعات المدینہ کے ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں ان میں بڑا جوش تلاوت قرآن کا دیکھا جا رہا ہے. تو جامعات المدینہ بوائز کی کچھ کارکردگی پیش کی گئی ہے. ایک دن رات میں ختم قرآن کرنے والوں کی تعداد 412 ہو چکی ہے, 3 دن میں ختم قرآن کرنے والے 142, اور روزانہ ایک منزل پڑھنے والوں کی تعداد 202. روزانہ ایک پارا تلاوت کرنے والے 4385. ماشاء اللہ. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1, قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں؟ جواب, 27 انبیاء کرام علیہ السلام. گزشتہ ہفتے قرآن کریم میں انبیاء کرام کے ناموں کی تعداد 26 بیان کی گئی تھی, جو کہ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے, اور سیرت انبیاء پیج نمبر 31 میں انبیاء کرام کی تعداد 27 لکھی ہے. نسوال نمبر 2, قرآن کریم کی کتنی سورتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر ہیں؟ جواب 6 سورتیں. سوال نمبر 3, نماز میں چھینک آنا کس کی طرف سے ہے؟ جواب شیطان کی طرف سے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد سعید اتاری بھوانا, بنت نعمان اتاریہ جزیرہ بابا بھٹشا کراچی, ضیاء المصطفیٰ اتاری صاحبال بنت بشیر اکاڑا, طاہر بن نور احمد نقشبندی رسکا, اسامہ بن غلام اکبر مظفر گڑھ. تمام درست جوابات دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام: بنت زیغم اتاریہ میاں چنو. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا, جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات: عیسائی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. عیسائی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں, یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1, درندے کی کھال پر بیٹھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2, تہجد کا وقت کب تک ہے؟ سوال نمبر 3, جنت کے گھر کن چیزوں سے بنے ہوں گے؟ کسی ایک چیز کا نام بتائیے. دینی کاموں کی تحریکیں: پاکستان اور بین الاقوامی امور 22 جنوری کی کارکردگی, جائزہ تحریکیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا, اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,28,912 1,28,912, اسلامی بہنوں کی تعداد 1,03,318, روزانہ 1 پارا پڑھنے یا سننے والے عیسائی بھائی 70,976, عیسائی بہنیں 30,218, روزانہ آدھا پارا پڑھنے یا سننے والے عیسائی بھائی 78,947, عیسائی بہنیں 38,420, روزانہ 1200 درود پاک عیسائی بھائیوں کی تعداد 87,256, عیسائی بہنیں 58,112, روزانہ 313 درود پاک اسلامی بھائی 1,81,825, عیسائی بہنیں 1,02,661. گھر درس: عیسائی بھائیوں کی تعداد 48,817, عیسائی بہنیں 72,837. تفسیر سننے سنانے کے حلقے کے شرکا کا عیسائی بھائیوں کی تعداد 69,257, روزانہ 12 منٹ دینی کتاب کا مطالعہ یعنی اسٹڈی اسلامی بھائی 1,55,212, اسلامی بہنیں 89,437, نفل روزہ رکھنے والے اسلامی بھائی 9,451, اسلامی بہنیں 11,739, زلفے رکھنے کی نیت اسلامی بھائیوں کی 24,128, تہجد پڑھنے والے اسلامی بھائی 16,711, اسلامی بہنوں کی تعداد 11,715, ہفتہ وار اجتماع میں رات گزارنے والے 7,983. صلوا علی الحبیب.
سید محمد طاہر کاظمی محتمم ادارہ خدمت دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیصل ٹاؤن امی پور روڈ اچکیرا فیصل آباد. میں بہت شکر گزار ہوں اپنی طرف سے اور اپنے ادارہ کی انتظامیہ کی طرف سے کہ الحمدللہ آج مدنی مذاکرہ میں ہمیں شامل کرنے کے لیے مقامی ذمہ داران تشریف لائے. یہاں پر خوشی ہوئی الحمدللہ اور بہت ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے, ادارہ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. ہمارے شیخ کریم نائب محدث اعظم پاکستان حضرت ابو محمد محمد عبد الرشید رضوی قادری سمندری شریف والے رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہمارے استاد گرامی بھی ہیں, ہمیں وہ دعوت اسلامی سے محبت کا بہت درس دیا کرتے تھے. اور آپ کا یہ جملہ عموماً بعض کئی دفعہ ہم نے سنا کہ دعوت اسلامی سے پیار کرو, کہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں گھر گھر پہنچائی ہیں اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان عام کیا ہے. آپ اپنے مدرسہ میں بہت دعوت اسلامی سے محبت کا درس دیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ طلبہ کو وردی جو ہے آپ نے جو لگوائی تھی آخری سالوں میں, وہ بھی دعوت اسلامی کا جو لباس وائٹ جو ہے سوٹ سلوار قمیض وغیرہ یہ لگواتے تھے آپ, اور اسی طرح چادر وغیرہ خود بھی آپ ایسا ہی لباس پہنتے تھے تاکہ تمام مریدین اور شاگردوں کے دلوں میں دعوت اسلامی کی محبت بڑھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نائب محدث اعظم ہیں, محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں اور آپ کے بھی لوگ مرید ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو دعوت اسلامی کی محبت کا بڑا درس دیتے ہیں, اس طرح تو آپ کے مرید کم ہو جائیں گے اور لوگ ادھر مرید ہوں گے زیادہ, آپ کا ایک اپنا مشن ہے. تو صاحب یہ فرمایا کرتے تھے اس کے جواب میں کہ فقیر بھی آلات کا غلام بناتا ہے.
ماشاء اللہ, حضرت قبلہ علامہ مولانا عبد الرشید سمندری والا رحمت اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوں میں. میں نے ایک عالم بعمل دیکھا الحمدللہ, ان کو بڑا بعمل پایا میں نے سبحان اللہ. اور دعوت اسلامی سے ان کی محبت بھی دیکھی میں نے الحمدللہ. اللہ کریم ان کو غریق رحمت کرے اور ان پر انوار و تجلیات کی بارش ہو, ان کے مزار فائز الانوار پر ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. ماشاءاللہ سید محمد طاہر شاہ صاحب نے ابھی بڑی پیاری پیاری باتیں حضرت کے بارے میں بتائی الحمدللہ. تو علماء اہل سنت کی محبت, ان کی دعوتیں, ان کی شفقت ہے کہ دعوت اسلامی الحمدللہ آگے کچھ کیے جا رہی ہے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. اللہ آپ کے ادارے کو اور ترقی دے, خوب ترقی دے, اور خوب علماء اہل سنت یہاں سے تیار ہو کر نکلے اور دنیا بھر میں مسئلہ کے اعلی حضرت کا ڈنکا بجائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ امیر اہل سنت ہر ہفتے کو ایک رسالے کو پڑھنے یا سننے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. اس ہفتے کو جس رسالے کو پڑھنا یا سننا ہے, آئیے ہم سنتے ہیں دعائے عطار.
فرمانے صدر الافاضل, صحابہ علی مردوان کی شان میں جو بدنصیب بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا اور رسول ہے, مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے. یا اللہ پاک, جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ شان صدیق اکبر پڑھ یا سن لے اس کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں حضرت صدیق اکبر کا پڑوس عطا فرما.
آمین.
گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا تھا وہ تھا صابر بوڑھا. اس رسالے کی جو کارکردگی ہمیں ملی ہے, پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 19,15,341, پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 6,10,155, اوورسیز اسلامی بھائی 1,92,199, اوورسیز اسلامی بہنیں 1,28,066. تو یوں الحمدللہ اس بار ہفتہ وار رسالہ پڑھنے سننے والوں کی تعداد جو ہمیں موصول ہوئی وہ 28,45,761 الحمدللہ. امیر حسن صاحب ماشاء اللہ مبارک.
چلو ہمارا 27 کا تو عدد پورا ہوا، اللہ کریم رمضان المبارک کے 30 روزے نصیب کرے، قرآن کریم کے بھی 30 پارے ہیں، اس کی تلاوت کو بھی اللہ کریم ہمیں معمول بنانے کا شرف بخشے، اور جنت میں ضرور جائیں گے آقا کے صدقے میں انشاءاللہ، ہمیشہ ہمیشہ وہاں بھی ہم 30 برس کے معلوم ہوں گے، جنتی جو ہے یہ 30 برس کے معلوم ہوں گے، 30 ایئرس، اس نسبت سے اب 30 لاکھ کا ہدف رکھ لیتے ہیں، کہ آئندہ یہ شان صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم ہے وہ آئے گا 22 جمادی الاخری اسی مہینے کی 18 تاریخ کو، اسلامی تاریخ، یہ سارے تہوار اسلامی تاریخ کو منائے جاتے ہیں، تو ہم مطلب انہیں کہ یہ شان صدیق اکبر یہ رسالہ جو ہے انشاءاللہ 30 لاکھ کا ہدف رکھتے ہیں، تو کوشش کیجئے گا، ہمارے ذمہ داران ماشاءاللہ کارکردگیاں جمع کرتے ہیں نا، تو یہ کریں گے، مزید تھوڑا کوشش فرمائیں گے، تو آئندہ ہفتے 30 لاکھ اگر کر دیں گے تو انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے، ہم نے پیچھے تو ہٹنا ہی نہیں ہے نا، آگے بڑھتے چلے جانا ہے انشاءاللہ عز و جل، اللہ آپ کو برکت دے ماشاءاللہ، ہمارے ذمہ داروں کی بڑی کوشش ہے اور کاوش ہے اس میں، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہمارے پاکستان مشاورت میں اس کا باقاعدہ کافی فالو اپ ہوتا ہے، اور ہمارے حاجی شاہد بھائی جو ہے نگران پاکستان انتظامی کابینہ، یہ بڑا اس کا فالو اپ کرتے ہیں، جو ہمیں کارکردگی ملی ہے میرے لیے سنت سے، مزید دعائیں لیں گے کہ ہفتہ اور رسالہ کارکردگی میں جو نمایاں ہماری جو پچھلے ہفتے سے اس ہفتے ترقی کی، وہ ماشاءاللہ ہمارے لاہور کے شمالی لاہور زون، ان کے نگران حاجی نعیم اتاری، پچھلے ہفتے سے اس ہفتے ان کے یہاں پڑھنے سننے والوں میں 31,410 یہ اضافہ ہوا. اسی طرح دوسرے نمبر پر جو آئے ہیں فیصل آباد سرگودا زون، عادل رضا اتاری 30,244 تیسرے نمبر پر جو آئے ہیں وہ فیصل آباد جڑا والا زون کے حاجی خالد اتاری، ان کے زون میں 26,335 یہ سننے والے یا پڑھنے والوں کا اضافہ ہوا. تو یہ ماشاءاللہ نمایاں زون جو ہے پچھلے ہفتے سے اس ہفتے کا جو مقابلہ ہوا اس میں انہوں نے یہ نمایاں کارکردگی دی ہے
ماشاءاللہ. یہ سارا حصہ پنجاب لے گیا، باقی سارے صوبے دیکھتے رہ گئے، پنجاب ہے، زرخیز زمین ہے پنجاب کی، دیوانگی بھی پنجاب کی ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله العليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا إله إلا الله الحليم الكريم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی العبید
صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ماہ رجب کی آمد آمد ہے اور ہمارے مکتبۃ المدینہ کا یہاں تربیتی اجتماع بھی جاری ہے جس میں تقسیم رسائل اس کے بھی اسلام بھائی یہاں حاضر ہوئے ہیں اور امیر رسولت نے جس طرح پچھلے مہینوں میں ترغیب دلائی ہمارے اسلام نے ہزاروں یہ پیکٹ جو ہے وہ عاشقان رسول تک پہنچائے, انہوں نے خریدے اور پھر یہ رسالے تقسیم ہوئے. الحمدللہ اس پیکٹ میں ماہنامہ فیضان مدینہ سابقہ مہینوں میں سے یہ ایک موجود ہے اور اسی طرح فیضان خواجہ غریب نواز یہ رسالہ موجود ہے اور باقی اس کی ایک فہرست ہے, اس میں رسالے موجود ہیں اور پھر یہ خوبصورت پیکنگ بھی ہے. صرف 100 روپیز کا یہ پیکیج ہے اور خواجہ غریب نواز کے ایصال ثواب کے لیے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ تعداد میں اس کو اگر حاصل کر کے تقسیم کریں گے علم دین کا خزانہ عام ہوگا. امیر الحسن سے عرض ہے کہ یہ انہوں نے غریب نواز پیکیج یہ بنایا ہے, اگر اس معاملے میں بھی کچھ دعا مل جائے تو انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی جو آئے ہیں یہ بھرپور تعداد میں انشاءاللہ اس کو تقسیم کروائیں گے.
خواجہ صاحب کی چھٹی ہم نے تو بچپن سے سنی ہے,
سبحان اللہ.
6 رجب المرجب کو ان کا عرس ہوتا ہے, البتہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو 22, جو 22 لے لے کم از کم 22 لے یا 6 لے لے زیادہ زیادہ 22, زیادہ کا تو ہے نہیں کوئی, جتنا توفیق ہے لے, یا 6 لے لیں یا 22 لے لیں یا کم از کم 1 لے لیں. یا اللہ پاک جو کوئی 22 پیکٹ فیضان غریب نواز کے حاصل کرے یا 6 کرے یا کم از کم 1 کرے یا زیادہ کرے, اس کو حضور خواجہ غریب نواز کے فیضان سے مالا مال کر دے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں اسے جنت الفردوس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑوسی بنا لے.
آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
لفظوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے, گفتگو میں تنقید ڈانٹنا جھاڑنا ان چیزوں کو بس نکال دیں.
میرا وجود میرا ہی دل میرے ہی بیان کا اثر قبول نہیں کر رہا تو کوئی اور اس بیان کا اثر قبول کیسے کرے گا؟
لوگ آپ کے قریب تبھی آئیں گے جب آپ کے وجود سے آپ کے کردار سے اور آپ کے لفظوں سے خوشبو مہکے گی. وہ بات کروں جو میں اپنے لیے پسند کروں گا.
صحیح ایمانداری کے ساتھ جیو, سچ بولو, کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی دنیا کی دولت اور دنیا کی محبت میں اپنے کردار پر داغ مت لگنے دینا.
آپ ہی بھائیوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, 27 جنوری دوپہر 2 تا 4 عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صحافی اسلامی بھائیوں کا ایک اجتماع ہو رہا ہے جس میں نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سنت و برا بیان فرمائیں گے. آپ نے فیضان مدینہ آنا ہے, شرکت کرنی ہے
انشاءاللہ. دیکھیے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سنت و برا بیان 27 جنوری 2021 بروز بدھ دوپہر 2 بجے براہ راست مدنی چینل پر.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کا مدنی مذاکرہ اور میرے پاس موجود نیکیوں اور جو کوئی اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کرے ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما، یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عنایت فرما، تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمۃ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت کتب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے، الہ العالمین نیکیوں میں دل لگ جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، گناہ ہم سے چھوٹ جائے، الہ العالمین ہمیں متقی پرہیزگار اور سچا عاشق رسول بنا دے، یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے قرض دار مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، الہ العالمین جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، یا اللہ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، تنگ دستی دور فرما، الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو جائے، جن کو بیٹوں کی طلب ہے نیک بیٹا نصیب ہو جائے عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے، یا اللہ جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں، الہ العالمین مظلوم قیدی رہا ہو جائے، یا اللہ کرونا وائرس دنیا سے ختم ہو جائے، کرونا کے مریض شفا یاب ہو جائے، الہ العالمین سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
گناہ مدینے میں
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ